لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآله، وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر والعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أرحم الراحمين. لائق صد احترام مومنین اور مومنات اور ناظرین، جہاں جہاں تک یہ آواز سنی جا رہی ہے، پروردگار عالم کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے حق شکر ادا ہو نہیں سکتا کہ اس نے ہمیں اتنی مہلت اور عنایت فرما دی کہ ماہ رمضان المبارک کی دوسری شب دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. اذان محترم، بہت ساری عبادتیں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر فرض فرمائی ہیں. نماز کی عبادت بھی ہے، روزے کی عبادت بھی ہے، حج کی عبادت بھی ہے، اور جتنی بھی فروعات کے اندر آپ کو عبادتیں مل جائیں گی، ان میں ایک عبادت جو کہ روزے کی اور صوم کی عبادت ہے، یہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے. مثال کے طور پر جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہم نے نیت کرنی ہے، ہم نے سجدے میں جانا ہے، ہم نے قیام کرنا ہے، ہم نے سورہ پڑھنا ہے، ہم نے فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے تشہد اور سلام کو انجام دینا ہے، حج میں میقات پر پہنچنا ہے، احرام کو پہننا ہے، تلبیہ کو پڑھنا ہے، خانہ کعبہ کے چکر لگانے ہیں، نماز طواف پڑھنی ہے، سعی کرنی ہے، طواف النساء کرنا ہے، نماز طواف پڑھنی ہے، اور جتنی بھی عبادتیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو پھر وہ عبادت بن جاتی ہے. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کچھ کرنے کا نہیں بلکہ بہت ساری چیزوں سے یا کچھ چیزوں سے رک جانے کا نام ہے. اس میں کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، تعلقات ازدواجی قائم نہیں کرنے، اور بہت ساری جو مبتلات روزہ کی جو فہرست ہے اس کے اندر جو لکھے ہوئے ارکان ہیں ان کو انجام دینا, یعنی کہ بہت ساری چیزوں سے اجتناب کرنا, اس کا نام ہے روزہ. سوائے ایک شے کے کہ جو کرنی ہے روزے میں, اور وہ ہے نیت. نیت ایک ایسی شے ہے کہ جو پوری اس عبادت کے اندر کرنی ہے. صرف اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنے بھی افعال ہیں, وہ ترک کرنے ہیں, انہیں انجام نہیں دینا. یہ تو ایک بات ہو گئی جو انفرادیت ہے, جو جس جو یونیکنیس ہے اس عبادت کی, روزے کی عبادت کی یونیکنیس ہے وہ یہ کہ ہر عبادت میں کچھ کرنا ہے, یہاں پر کچھ چیزوں سے رکنا ہے. آپ سارے سال میں دیکھیے انسان کھانا کھاتا ہے, کھا لیتا ہے, اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. انسان کھانا نہیں کھاتا ہے, اسے ثواب نہیں ملتا. کھانا کھا لیتا ہے تب بھی اسے ثواب نہیں ملتا. کھانا کھانا یا کھانا نہیں کھانا سارے سال میں ایک مباح عمل ہے. ماہ رمضان کے اندر یہ عمل ایسے مستحب ہو جاتا ہے یا ایسے ثواب دلوانے کے قابل ہو جاتا ہے. عام دنوں میں کھانا کھانے پہ ثواب نہیں ملتا, ماہ رمضان میں کھانا کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے اور کھانا نہ کھانے پر بھی ثواب ملتا ہے. کہ جب انسان روزے کے دوران کھانے پینے سے خود کو باز رکھتا ہے اور کھانے پینے سے رک جاتا ہے تو رب ذوالجلال کی خوشنودیوں کا مرکز بن جاتا ہے. اور وہیں پر جب انسان کھانے پر ثواب ملنے کی کیا مثال ہے ماہ رمضان المبارک میں, جب وقت سحر انسان اٹھتا ہے, السحور بروکن, یہ روایت کا جملہ ہے کہ سحر جو ہے نا, یا سحری کرنا یا سحری کھانا, یہ برکت ہی برکت ہے سمجھیں. کیونکہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ اپنے جس شیڈیول کے وجہ سے بھی ہو سو جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز فجر صرف ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے سو جایا کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ سحری کی برکتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. رسالت مآب ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ سحری سے اجتناب نہ کرو, سحری ضرور کرو, چاہے ایک کھجور کے ذریعے سے ہی صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ وقت بھی جو ہے نا سحر کا, یہ ایسا مہم اور اہمیت والا وقت ہے کہ رات کے تین حصے ہیں, اور ان تین حصوں میں سے سب سے آخری حصہ کہ جس میں سحری بھی ہے, کہ جس میں نماز تہجد کا وقت بھی پڑتا ہے اور جو فجر سے سب سے زیادہ قریب وقت بھی پڑتا ہے, اس وقت کے اندر پروردگار عالم کی رحمتیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ برسنا شروع ہو جاتی ہیں زمین والوں پر, اپنے بندوں پر, اپنی مخلوقات پر. میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بس آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ روزے کی ایک عبادت ایسی منفرد عبادت ہے کہ جس کی نظیر اور جس کی مثال ہمیں عام عبادتوں میں نہیں ملتی, اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ عام عبادتوں میں ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے کہ انسان کچھ کر رہا ہو, دیکھنے والا دیکھے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں تبدیلی آ جائے, بہتری آ جائے کسی ناظر کے نظر کرنے کی وجہ سے. لیکن روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا ہے تو بھی سامنے والے کو معلوم نہیں ہوگا, اور روزہ نہیں رکھ رہا تب بھی اس کے چہرے پر لکھا ہوا نہیں ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب آئیے, اب اس جملے کا لطف لیجئے کہ جو امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. امام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال یہ کہتا ہے, حدیث قدسی. حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ قرآن وحی کی صورت میں نازل ہوتا ہے, اور حدیث قدسی جو ہے وہ امام معصوم یا معصوم یا نبی کی زبانی ہم تک پہنچتا ہے کہ رب ذوالجلال کا فرمان کیا ہے. امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, الصوم لی وانا اجزی بہ, یاد رکھنا روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میری عبادت ہے, اور اس روزے کی جزا میں خود دینے والا ہوں. الصوم لی وانا اجزی بہ, ایک اس طرح سے ملتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا, اور ایک اس طرح سے بھی ملتی ہے روایت کہ الصوم لی وانا اجزا بہ, یعنی یہ معلوم کا صیغہ تھا, اب یہاں پر مجعول کے صیغے کے ساتھ بھی ملتا ہے. تو اس کے معنی میں کیا ڈفرنس آئے گا؟ اس کے میننگز میں یہ ڈفرنس آئے گا کہ روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا, یعنی کہ جو روزہ رکھے گا میں اس کے نام اپنی رضاؤں کو کر دوں گا, میں اس سے راضی ہو جاؤں گا, میری خوشنودیاں اس کے نام لکھ دی جائیں گی. لہٰذا روزے کے اعتبار سے یہ بات ہو گئی. ایک بات اور, وقت افطار کے جو آداب ہیں ان میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر انسان افطار کے وقت اور سحر کے وقت سورہ انا انزلناہ کی تلاوت کرے، سورہ قدر کی تلاوت کرے، جو شخص افطار میں، افطار کے وقت اور سحر کے وقت سورہ قدر کی تلاوت کرے، تو افطار اور سحر کے درمیان پروردگار عالم اس کے لیے خاص اجر معین فرماتا ہے، اور وہ اجر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے اس عالم میں کہ اس کا بدن، اس کا جسم پورا لہو لہان ہو جائے، تو اس شخص کا، اس شہید کا کیا اجر ہوگا؟ یہ اجر اس شخص کا ہوتا ہے کہ جو سحر کے وقت بھی، یعنی کہ سحری سے پہلے بھی یا سحری کے وقت بھی اور افطار کے وقت بھی سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، یہ ایک بات۔ اور یہ روایت کن سے پہنچی ہم تک؟ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ دونوں روایت، ایک دوسری روایت۔ اور وہ روایت یہ ہے کہ جو وقت افطار کے لیے ہے، وقت افطار کو ہم اور آپ بہت لائٹلی نہ لیں، اسے خفیف نہ سمجھیں، اسے ہلکا نہ سمجھیں، بہت زیادہ کیجول ہوتے ہیں کچھ افراد کہ جب وہ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد اہتمام تو یقیناً دعا کا اور کچھ نہ کچھ پڑھنے کا، کسی نہ کسی سورے کی تلاوت کا تو ہوتا ہی ہوگا، لیکن کہیں کہیں پر یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو آداب افطار ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان میں سے صرف ایک ادب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا بڑا عظیم ثواب ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص وقت افطار پر جب بیٹھا ہے، مولا رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت ہر روزے دار کے لیے ایک دعا پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کروں گا۔ جیسے ہم اور آپ مسجد الحرام، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں، تو عموماً آپ نے یہ سنا ہوگا، علماء کرام نے بیان کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں، کہ کعبے پر نگاہ پڑتے ہی جو دعا طلب کر لی جائے وہ پروردگار عالم کی جانب سے مستجاب ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جو روزے افطار کے وقت، یعنی افطار کا جو وقت ہے، فطور کا وقت، پہلا لقمہ ابھی بندہ خدا اپنے دہن میں، اپنی زبان پر رکھنے والا ہے، امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جو دعا کی استجابت اور دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خدا رہے اس سے غافل نہ ہونا۔ اور پھر امام علیہ السلام نے جو سجیسٹڈ جملہ ہے وہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو یہ جملہ ضرور کہا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرت اغفر لی، کہ اللہ کا نام سے شروع کرے گا انسان پہلا لقمہ اپنے دہن میں افطار کا رکھتے ہوئے، تو پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد یہ جملہ کہے گا، یا واسع المغفرت اغفر لی، اے وسیع مغفرتوں والے میری مغفرت فرما، مجھے غفران کی نعمت عطا فرما، اور مجھ سے راضی ہو جا، میری خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے خدا، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جن لوگوں پر تو نے اپنی خاص نظر کرم فرمائی، بتصدق اور بتفیل محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اذان محترم، جو ہمارا عنوان باقاعدہ چل رہا ہے، جس کا کل ہم نے آغاز کیا، دعائے افتتاح کی شرح، شرح دعائے افتتاح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، وہ دعا کہ جو ان کے تیسرے نائب خاص، نوابین اربعہ میں سے تیسرے نائب جناب عثمان ابن سعید کے ذریعے سے پہنچی، شیخ صدوق نے بھی اپنی کتاب میں اسے لکھا ہے اور تہذیب الاحکام کے اندر بھی موجود ہے، اور شیخ الرعاملی نے بھی مستدرک کے اندر بھی وسائل میں بھی اسے ذکر فرمایا ہے، بحر الانوار میں ملا باقر مجلسی نے بھی اسے ذکر کیا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی اسے مفاتیح الجنان کے اندر ذکر فرمایا۔ کل تک ہم اس کے پہلے جملے پر کچھ گفتگو کر پائے تھے، اور وہ پہلا جملہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، اے اللہ، اے میرے پالنے والے، میں تیری ثنا کا آغاز کرتا ہوں، میں تیری ثنا کی افتتاح کرتا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر رک کر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ثنا تعریف کو کہتے ہیں، کسی کے کیریکٹرسٹکس کو بیان کرنے کو ثنا کہتے ہیں، لیکن حمد کے معنی بھی یہی ہیں کہ کسی کی تعریف کرنا، کسی کے مدح و ثنا کرنا، کسی کی مدح سرائی کرنا، کسی کی مدح خوانی کرنا، کسی کے مناقب کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا۔ لیکن عربی زبان ایسی گہری زبان ہے کہ جس کے اندر الفاظ کے تبدیل ہونے پر معانی تبدیل بھی ہوتے ہیں اور معانی گہرے بھی ہوتے ہیں. میں بات کو تھوڑا آسان کر کے پیش کرنے کے لیے اور بات کو سمپل رکھنے کے لیے کہ کہیں بات بوجھل اور مشکل نہ ہو جائے, صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ثنا کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم کا نام ہے حمد, ایک قسم کا نام ہے مدح, اور ایک قسم کا نام ہے شکر. ٹھیک, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سورج ہے, سورج روشنی دیتا ہے, سورج گرمی بھی دیتا ہے, لیکن اس کی روشنی جو ہے نا وہ اس کی اپنی اختیاری روشنی نہیں ہے, کوئی اسے روشنی دیتا ہے تو وہ دنیا کو روشنی دیتا ہے, کوئی اس کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے تو وہ کائنات کے اندر جہاں جہاں تک اس کی روشنی اور اس کی گرمی پہنچتی ہے وہاں تک وہ اس کی اپنی گرمی پہنچاتا ہے. پھول, پھول کی اپنی خوشبو نہیں, کوئی اس میں خوشبو پیدا کرتا ہے تو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے, اس کی اپنی اختیاری نہیں ہے, یعنی کہ پھول اپنی مرضی سے اپنی خوشبو کو ختم نہیں کر سکتا. اسی طرح سے شہد کے اندر مٹھاس جو ہے, یہ مٹھاس اس کی اپنی اختیاری نہیں ہے, کسی نے اس میں مٹھاس رکھی ہے تو اس میں مٹھاس آئی ہے. اور وہ حیوانات کے جن کے قد لمبے لمبے ہوتے ہیں, ان کے اپنے لمبے قد, ان کا قداور ہونا, ان کا بڑے لمبے قد والا ہونا, یہ کسی نے اسے لمبا قد دیا ہے, کسی نے اسے طویل القامت بنایا ہے تو یہ ہوا ہے, ورنہ وہ اپنے اختیار سے لمبا نہیں بنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اب ہم اس کی حمد نہیں کریں گے بلکہ اس کی مدح کریں گے, اس کی تعریف کریں گے. حمد اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ جو تعریف کسی کے ایسے عمل پر کی جائے کہ جو اس کا اپنا اختیاری عمل ہو, جس کے اندر وہ کسی کا محتاج نہ ہو. اور شکر کیا ہے, وہ جس کی حمد کی جا رہی ہے, جس نے کسی کو نعمت عطا کی تو جس کو نعمت ملی ہے, جس سے نعمت ملی ہے اس کی تعریف کرنا, اسے شکر کہتے ہیں. لہذا ثنا کی تین قسمیں ہو گئیں, حمد, مدح اور شکر. حمد صرف اور صرف اس ذات کی ہوگی کہ جس کی خصوصیات اور جس کے صفات اور جس کے کریکٹرسٹکس اس کے اپنے ہیں, کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں, یعنی کہ جو محتاج نہیں ہے, مختار کل ہے, کہ جو رب ذوالجلال ہے اسی کو ساری کی ساری حمد سزاوار ہے اور اسی کی شان ہے کہ اس کی حمد کی جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین, ساری کی ساری تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہوا کہ اب حمد اتنا زیادہ واسٹ دائرہ ہے اس کا کہ جو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی جو خاصیتیں ہیں اس کے لیے اس کی حمد کی جا سکتی ہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا ہیں, اللہم انی افتتح الثناء بحمدک, اے خدا میں تیری ثنا کرتا ہوں تیری حمد کے ذریعے سے. ثنا کے اندر نا دو کیٹیگریز ہیں, ایک کیٹیگری اوریجنل ہے اور ایک آرٹیفیشل ہے. یعنی کہ کبھی کبھار ہم کسی کی اوریجنل چیز پر اس کی ثنا, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو بھی ثنا کہہ سکتے ہیں, اور کبھی کبھار کسی کی آرٹیفیشل چیز کے اوپر اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو بھی ثنا کہا جا سکتا ہے. اسی لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف لفظ ثنا پر اکتفا نہ کیا, ایک ایسے لفظ کو لے کر آئے کہ جو تعریف کرنے کے لیے بہترین لفظ ہے, کہ جسے حمد کہا جاتا ہے, کہ جس کے ذریعے سے پروردگار عالم کی حمد بجا لائے ہیں امام معصوم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک, سامرہ شہر ہے اور اس شہر کے اندر ایک کاروینگ کرنے والا شخص ہے کہ جو وڈ کارور ہے, جو گلاس کارو کرتا ہے, جو وڈ کاروینگ کرتا ہے, جو ڈائمنڈ کاروینگ کرتا ہے, اس شخص کا نام ہے یونس نقاش. یہ یونس نقاش نامی شخص جو سامرہ کی بازار کے اندر اپنی ایک دکان رکھتا ہے, بادشاہ کے دربار سے, متوکل کے دربار سے ایک ہیرا لے کر ان کا وزیر آیا یونس نقاش کے پاس, اور آنے کے بعد یہ کہا کہ یہ ہیرا ہے اور بہت بیش بہا قیمتی ہیرا ہے, یہ اس کا خیال رکھنا اور اس پر تراش, اسے اس پر کاروینگ کرنی ہے, تو تم جب اسے تراش لو اور جب اس کی کاروینگ کر لو تو پھر یہ بادشاہ کے پاس میں واپس لے جاؤں گا اور یہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دینا ہے. یہ یونس نقاش اپنے ٹولز کے ساتھ उस डायमंड को तराश रहा था। एक हथौड़ा है छोटा सा, और एक छोटा सा और टूल है कि जिसके जरिए से उस पर वो ठोकर मारता जाता है और उसे कार्व करता जाता है और उसे तराशता जाता है, उसे खूबसूरत बनाता जाता है। इतने में उसने यूनुस नकाश ने एक जर्ब लगाई और वो डायमंड टूट कर दो टुकड़ों के अंदर बट गया। अब जैसे ही इसके दो टुकड़े हुए ना इस हीरे के, यूनुस नकाश के पांव के नीचे से जमीन सिरक गई और एक मर्तबा उसकी सांसें रुकना शुरू हो गईं। उसके जहन में यही ख्याल आ रहा था कि बादशाह जो कम से कम सजा देता है उसे सजाए मौत कहते हैं। अब मेरे जिंदा रहने के कोई चांसेस नहीं है, अब जब मैंने मरना ही है तो क्यों ना उस दरवाजे को जाकर खटखटाऊं कि जिस दरवाजे पर जाते हुए अगर मुतवक्किल के आदमियों ने मुझे देख लिया तो मुझे वैसे ही मार देंगे। कौन सा दर? दरे हजरत इमाम अली नकी अलैहि सलातु वस्सलाम। दसवें इमाम अलैहि सलातु वस्सलाम के बैतुल शरफ पर पहुंचा और दरवाजे पर खड़े खड़े कुल बात हुई है जो बात हुई है, और रिवायत के अंदर वो जुमले भी नहीं हैं। इतनी कम बात और इतने कम जुमलों के अंदर बात हो गई है यूनुस नकाश और इमाम नकी अलैहि सलाम के दरमियान के, जो आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। दरवाजे को खटखटाया, कायनात के मुश्किल कुशा का पोता अपने घर से बाहर आया और एक मर्तबा यूनुस नकाश के चेहरे को देखकर मौला ने पूछा कि तुम परेशान लगते हो। कहा, मौला बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। कहा, मैं जानता हूं कि तेरी क्या परेशानी है, जा पलट जा, अल्लाह तेरी मुश्किल को हल कर देगा। और ये सुना है और उसके बाद एक लहजा भी, आप यकीन देखिएगा, यकीन, ये यूनुस नकाश का यकीन कैसा है, उसके बाद एक लम्हा भी रुका नहीं है ये पूछने के लिए कि मौला कंफर्म है ना कि मेरा काम हो जाएगा, अब मैं जाऊं ना, पक्की बात है, ऐसा भी नहीं कहा है यूनुस नकाश ने। और जब मौला ने कहा तू पलट जा, तेरी मुश्किल अल्लाह हल कर देगा, और वो पलट गया। और जैसे ही पलटा तो एक दिन के बाद वजीर, या उसी वक्त या एक दिन के बाद वजीर दरबार से आया और आने के बाद यूनुस नकाश से कहा कि दरवाजे को खटखटाया और जब पूछा कि कौन है तो कहा बादशाह के दरबार से उसका वजीर आया है। अब दिल की धड़कनें जब तेज हुई तो ख्याल यही आ रहा था कि शायद ये काम के मुकम्मल होने का एक इरादा रखते हुए मुझसे वो हीरा लेने आए हैं वापस, और हीरा तो यहां पर दो टुकड़ों में बट गया है, मैं किस मुंह से ये टूटा हुआ हीरा उन्हें वापस दूंगा। जब दरवाजे को खोला है तो एक मर्तबा वजीर ने कहा कि तेरे लिए पैगाम है बादशाह का कि अब फैसला हमने तब्दील कर दिया है और फैसला ये किया है कि अब हीरे को बांट कर दो बराबर से टुकड़ों में कर देना तकसीम, इसलिए कि मेरी दो बेटियों के दरमियान झगड़ा और निजा हो गया है, वो हीरा मेरी दोनों ही बेटियों को चाहिए, मैं चाहता हूं कि उसको तोड़कर बराबर से दो टुकड़े करो, एक मेरी एक बेटी को जाएगा, दूसरा मेरी दूसरी बेटी को जाएगा, ताकि दोनों खुश हो जाएं। मेरा सलाम हो आका अली इब्ने मोहम्मद नकी अलैहि सलातो वस्सलाम पर कि जिनकी दुआ का ये असर है कि दिलों के ख्यालों को बदलने वाले परवरदिगार आलम ने मुतवक्किल के ख्याल को बदल दिया। यहां पर यूनुस नकाश की मुश्किल हल हो गई, वहां पर जो एक निजा पैदा हुआ वहां पर बेटियों का मसला हल हो गया, और यहां पर जब यूनुस नकाश पलटकर मौला को शुक्रिया कहने के लिए आया है तो फिर उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ मुस्कुराहट एक्सचेंज हुई है इमाम अलैहि सलाम के दरमियान और यूनुस नकाश के दरमियान। और यूनुस नकाश मौला के घर से मौला को शुक्रिया कहने के बाद वापस आ गया, और जैसे ही मौला अली इब्ने मोहम्मद नकी अलैहि सलाम ने दरवाजे को बंद किया है तो उसके बाद हम्द खुदा के वो जुमले अदा किए हैं और हाथों को उठाकर कहते हैं हम्द है उस खुदा की कि जिसने हमें उसकी हम्द करने का सलीका सिखलाया। मौला क्या कहना चाहते हैं ये जुमला कहकर? मौला जुमला यही कहना चाहते हैं कि अगर खुदा ने तुम्हें कुछ इख्तियार दिया है कि तुम्हारी दुआ को अल्लाह कबूल करता है और तुम्हारे किसी जुमले से किसी की कोई मुश्किल हल होती है तो उसके बाद उसे अपना कमाल ना समझना, उसे अल्लाह का फजल समझना, और उसके बाद कभी अपनी तारीफ को कबूल ना करना, हमेशा यही कहना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी की सारी हम तो है ही परवरदिगार आलम के लिए। यह क्या तकाजा है हम्द का? इमाम ने क्या फरमाया? हम्द है उस खुदा की कि उसने हम्द करने का सलीका हमें सिखलाया। मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उनकी खिदमत में एक सहाबी सवाल लेकर आता है और आकर कहता है कि ए रसूल खुदा के फर्जंद, ये बताइए कि हम्द, परवरदिगार आलम की तारीफ करना एक इतना बड़ा अमर है और हम इतने नाकिस हैं, हमें कोई सलीका नहीं आता, हमें तो, हम आपकी खिदमत में क्या अर्ज करें, ये दुआए इफ्तिताह अगर ना होती हमारे पास तो हमें माहे रमज़ान की रातों में अल्लाह से कैसे मुनाजात करनी है कभी सीखने को ना मिलता। ये इमाम अलैहिस्सलाम का एहसान है हम पर, मौला परवरदिगार आलम की ये नेमत है, इमाम मासूम भी नेमत है और उनकी दी हुई ये दुआ भी नेमत है कि जिसे हम तिलावत करके परवरदिगार आलम की बारगाह में उनके हुजूर में जाकर मुनाजात करने के काबिल हो जाते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ये जुमला कहे अल्हम्दुलिल्लाही कमा हुआ आहलो, हम्द है उस खुदा की उसी तरह से कि जिस तरह से हम्द किए जाने का वो अहल है, वो काबिल है। अब वो हम क्या जाने कि परवरदिगार आलम किस शय का अहल है, वो ज़ात इतनी बुलंद ज़ात है, हम नहीं जानते कि परवरदिगार आलम किस हम्द का अहल है। बस हम ये अपनी ज़ुबान से अर्ज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो, हम्द उसकी ऐसे कि जिस तरह की हम्द का वो अहल है, जिस तरह की हम्द का वो हकदार है। मौला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई शख्स अल्लाह की हम्द इन जुमलों से करता है ना, तो फिर परवरदिगार आलम फरिश्तों को ये कहता है कि उसके नामा आमाल में जाकर ये सवाब लिख दो। फरिश्ते ये सवाब, इस जुमले का सवाब उस कहने वाले के, उस शख्स के कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो कहता है, उसके नामा आमाल में इस जुमले का सवाब लिखने की सकत नहीं रखते हैं और नहीं लिख पाते। परवरदिगार आलम सवाल करता है मलाइका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, तुमने इस शख्स के नामा आमाल में सवाब क्यों ना लिखा। कहा बारे इलाहा इसने कहा क्या है, इसने कहा है अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो, हम्द है अल्लाह की जैसे वो अहल है, हमें तो ये मालूम नहीं है कि तू किस शय का अहल है, तो फिर हम ये सवाब कैसे लिखें कि इस जुमले का सवाब इसके लिए, ये किस सवाब का अहल है वो हम इसके नामा आमाल में कैसे लिखें। तो फिर रब्बे जुलजलाल जवाब देता है कि ए फरिश्तों फिर एक काम करो तुम इसके नामा आमाल में कोई सवाब ना लिखो। ये जो इसने जुमला कहा है ना अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ हलो, बेऐन ही यही जुमला इसके नामा आमाल में लिख दो। अब मैं इसे वो जजा दूंगा कि जिस जजा का ये अहल है। अब आप देखिए परवरदिगार आलम किसी का कोई इतना जर्रा बराबर भी हक रखता नहीं है। क्या जुमला है ये, कितना बड़ा जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो, अल्लाह की हम्द करने के लिए इससे बेहतर जुमला इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने नहीं सिखाया। लिहाजा जब बंदा खुदा खुदा की बारगाह के अंदर कोई दुआ रखना चाहता है, कोई हाजत, कोई फरमाइश, कोई ख्वाहिश रखना चाहता है, तो क्या ही बेहतर है कि उससे पहले एक जुमला ये कह दे अल्हम्दुलिल्लाह कमा हुआ अहलो, और उसके बाद दुरूद की तिलावत करे, और उसके बाद जो दुआ तलब करना चाहता है दुआ तलब करे, और उसके फिर आखिर में दुरूद की तिलावत करे। जैसा कि हमने आपकी खिदमत में कल अर्ज़ किया कि दुआए इफ्तिताह का जो स्ट्रक्चर है वो भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले इन 31 स्टैंजाज में से, कि जिन 31 स्टैंजाज पे ये दुआ कंप्राइज करती है, इन स्टैंजाज 31 स्टैंजाज में से 19 स्टैंजाज हम्द खुदा के हैं, और उसके बाद 5 जो जुमले हैं या 5 स्टैंजाज जो हैं वो दुरूद और मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रहमतों के नुजूल की दुआ के हैं, और उसके बाद आखिरी जो 7 स्टैंजाज हैं उसके अंदर दुआ भी है, और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का अपनी ज़ुबान मुबारक से अपनी गैबत का मरसिया भी है। बस अजीज़ान मोहतरम हमने बात को आज की हद तक यहाँ पर रोका, कल इंशाल्लाह इस दुआ के अगले जुमले की तरफ कुछ तवज्जुहात और कुछ मारूजात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत को हासिल किया जाएगा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुंतज़र तो हैं मगर आप मुंतज़र भी हैं, आप का इंतज़ार किया जा रहा है, और आप ख़ुद भी वो हैं कि जो इंतज़ार करने वाले हैं। जहाँ मेरा मौला मुंतज़र है वहीं पर मेरे मौला मुंतज़र भी हैं, ख़ुद अपने ज़ुहूर का इंतज़ार करने वाले। मुझे नहीं मालूम यहाँ पर इस वक्त मोमिनीन के ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तो जहाँ जहाँ पर उनकी दादी का ज़िक्र होता है वो ज़रूर पहुँचा करते हैं। कौन दादी है? वही दादी है ज़हरा, इमाम ज़माना की जद्दा, कि जिनके पहलू पर जब जलता हुआ दरवाज़ा गिर रहा था तो बीबी ने या अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब को पुकारा था या अपने बेटे मेहदी को बुलाया था। اس عالم میں بی بی کرب کے عالم میں زمین پر گری ہوئی تھی کہ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پر گر چکا تھا اور جناب سیدہ کا پہلو ٹوٹ چکا تھا، محسن کی شہادت ہو چکی تھی، اور ایک مرتبہ جناب سیدہ کو جب ہوش آیا ہے تو جیسے ہی مولا کائنات کو بچانے کے لیے گھر سے چلی ہے، ایک مرتبہ کائنات کے امیر کے پہلو میں بندھے ہوئے پٹکے پر ہاتھ رکھا ہے اور کہنے لگی، اے ظالموں، میں تمہیں علی کو دربار کی جانب لے جانے نہ دوں گی. جیسے ہی جناب سیدہ کو مولا کائنات سے جدا کرنے کی کوشش کی جانے لگی ہے، بی بی نے مولا کے کمر کے پٹکے کو بہت کس کے تھاما ہوا تھا، ایک لعین نے اپنے پہلو سے کوڑے کو نکالا، بازوے سیدہ پر کوڑے کو مارا، ہاتھوں سے بی بی کے مولا کا پٹکا چھوٹا، مگر ہے بازوے سیدہ پر نیل کا ایسا نشان ہے، جب علی غسل دیتے جاتے تھے کبھی ٹوٹی پسلیوں کو دیکھ کر روتے تھے، کبھی پیوست کی کا زخم دیکھ کر روتے تھے، کبھی بازو پر نیل کا نشان دیکھ کر روتے تھے، کبھی گوشواروں کے زخموں کو دیکھ کر روتے. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما، بار الہ تجھے واسطہ، قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرما، امام زمانہ کے صدقے میں مرحومین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارش کا نزول فرما، امام زمانہ کے صدقے میں جتنے بھی بنے نوع انسان میں، جتنی بھی بشریت کے اندر بسنے والے پروردگار عالم کی مخلوقات ہیں، تمام کو اس وبائی مرض سے محفوظ فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، امام زمانہ کے صدقے میں تمام کی پریشانیوں کو حل فرما، امام کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمت اللہ ماؤ جی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سوم جی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد وسرام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤ جی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین مومنات، شہدائے ملت جعفریہ، مرحوم مراجع کرام، خاص طور سے وہ مومنین مرحومین مومنات مرحومات جن پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ رہا، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين.